بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک صاحب نے سوال کیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کی مزید کچھ وضاحت ہو جائے. اصل میں زیادہ وضاحت کا تو یہ موقع نہیں ہوتا، یہ تو صرف ترجمے کا ایک دورہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بات تو قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ ایک محاسبہ تو اس شکل میں ہوگا کہ ایک پوری امت جس کی طرف رسول بھیجے گئے تو ان رسول کے نام کے ساتھ اس امت کو پکارا جائے گا، اور وہ رسول جو ہیں وہ گویا کہ ان کے امام ہیں، اور وہ ان پر گواہی دیں گے کہ اللہ جو کچھ ہم تک پہنچا تھا تیری طرف سے پیغام ہم نے انہیں پہنچا دیا. اس کے بعد جو محاسبہ آگے ہوگا تو اب ان میں سے ہر ایک کے جو اپنے دھڑے تھے اور بڑے بڑے چودھری اور لیڈر لوگ تھے ان کے حوالے سے ان کے پیروکار جو ہے بلائے جائیں گے. تو یہ دونوں معنی جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. ارشاد ہوتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک، اور اہتمام کرو فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ پنج وقتہ نماز کا جو نظام ہے وہ معراج ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے معراج کے ذکر سے، اسی میں یہ آیت وارد ہوئی ہے. دلک کہتے ہیں ذرا سا ایک طرف ہو جانے کو، تو گویا کہ نصف النہار پر جبکہ سورج اپنی پوری بلندی پر ہوتا ہے اس سے ذرا نیچے ہٹے تو یہاں سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک، یہ چونکہ چار نمازیں ہیں ظہر عصر مغرب عشاء، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلسل ہی نماز ہے. گویا کہ نماز قائم ہے سورج کے ذرا ڈھلنے سے شروع ہو کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک. اور سردیوں کے موسم میں تو اس کا تجربہ ہو جاتا ہے، جو لوگ نماز با جماعت کے پابند ہوں ان کے لیے تو آمد و رفت ایسی ہوتی ہے کہ ایک نماز پڑھی اور دوسری تیار ہے، اور دوسری سے فارغ ہو کر آئے تو تیسری تیار ہے، اور پھر خاص طور پر جو پانچویں نماز ہے فجر، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرآت قرآن مجید کا پڑھنا زیادہ، یہ گویا کہ حضور سے ثابت بھی ہے مسنون بھی ہے، اور یہاں قرآن مجید سے بھی اس کی رہنمائی مل رہی ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا وہ ہے کہ جس پر حاضری ہوتی ہے. اس میں مشہود کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ طبیعت چونکہ تر و تازہ ہوتی ہے انسان کی، رات کو سو کر جاگا ہے صبح تو بالکل نیا ایک دن ہے، تو اس وقت دل جمتا ہے دل لگتا ہے، اور بات جو ہے وہ براہ راست ہو یا کہ دل پر اثر انداز ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ دن اور رات کے فرشتے جو ہیں ان کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، تو ان کے دونوں وقتوں کے جو فرشتے ہیں فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور نماز کا ایک حصہ جاگ کر بسر کرو اس کے ساتھ. یہ بہی جو ہے یہ بہت اہم ہے، جو اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے بات. وہ تہجد کو تو جانتے ہیں لیکن تہجد بہی کو نہیں جانتے. اصل میں تہجد کا مقصد ہے قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا رات کے وقت، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کیا جائے، اس لیے کہ تہجد کی اصل غرض و غایت اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، رات کو جاگا ہے، آٹھ رکعت اس نے پڑھی ہے، اجر و ثواب اسے ملے گا، لیکن یہ ہے کہ جو تہجد کی اصل غرض و غایت ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں طویل قرات نہ ہو. نافلہ تلق، اور یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مزید شے، اضافی شے، یعنی یہ کہ حضور کے لیے، ویسے تو نفل تو یہ سبھی کے لیے ہے لیکن حضور کے لیے یہ نفل سے اس کی صراحت جو کر دی گئی ہے تو گویا کہ اس میں کچھ مزید کی طرف توجہ ہے. اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز آپ کے حق میں فرض تھی. واللہ اعلم. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے. یہ وہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، مقام محمود کے جو میدان حشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا. اور وہ شفاعت کیا ہے اس کی حقیقت اگر آپ کے علم میں ہو جائے تو بہت سے جو غلط توہمات ذہنوں میں بیٹھے ہوئے وہ نکل جائیں گے، کہ جب حساب کتاب کے آغاز میں دیر ہو رہی ہوگی اور وہ جو ہے لوگوں پر وہ وقت بہت شاق گزر رہا ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا للسماء منفطر بھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست فرمائیں گے اللہ سے کہ پروردگار اب وہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے. یہ ہے وہ شفاعت کبرا. ہمارے ذہنوں میں شفاعت کا نہ معلوم کیا کیا تصور بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت کسی کو دم مارنے کا یارہ نہ ہوگا، یہ ہمت بھی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ یہ فرمائیں گے کہ پروردگار اب ان لوگوں کی یہ سختی جو ہے، یہ سخت مرحلہ جو ان پر آیا ہوا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے اور حساب کتاب کا آغاز ہو جانا چاہیے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہو کہ اے رب مجھے داخل فرما، سچائی کا داخل کرنا. یہ اصل میں میرے نزدیک یہ آیہ مبارکہ ہے جو ہجرت کا حکم بن کر نازل ہوئی ہے حضور کے لیے. گویا کہ جو حکم ہے وہ تو وحی خفی جسے ہم کہتے ہیں اس کی شکل میں دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دعا یہ تلقین کر دی گئی ہے کہ پروردگار جہاں اب تو مجھے داخل فرمائے تو سچائی کا داخل کرنا، عزت کا داخل کرنا. اصل میں یہ قدم صدقن ہم پڑھ آئے ہیں سورہ یونس میں، تو وہاں بھی ہے کہ تمہارے لیے اہل ایمان کے لیے اللہ کے ہاں ایک سچا پایا ہے، یعنی اعلیٰ رتبہ ہے. تو پروردگار اب مجھے داخل فرما تو عزت کا داخلہ، واخرجنی مخرج صدقن، اور جہاں سے مجھے نکالے تو نکال بھی عزت کا نکالنا. یعنی وہاں سے ایک معاملہ وہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور کو کوئی غزن پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی، آپ کہیں زخمی ہو کر وہاں سے نکلتے، لیکن صحیح سالم اس طرح سے اللہ تعالیٰ نکال کر لے گیا ہے کہ محاصرہ کیا ہوا تھا گھر کا، لیکن یہ کہ حضور تشریف لے گئے اور کسی کو نظر تک نہیں آئے. تو یہ ہے وہ مخرج صدقن. وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا، اور ہجرت سے جو اصل شے مقصود ہے وہ اب یہاں بیان کر دی گئی، اور مجھے خاص اپنے پاس سے اقتدار اور طاقت اور قوت عطا فرما جو میرے اس مشن کی تکمیل میں میرے لیے ممد اور معاون ہو. یعنی یہ کہ جو کام میرے ذمے تو نے لگایا ہے، تیری تکبیر، تیری کبریائی کا نظام قائم کرنا، تیرے دین کا غلبہ، اب اس کے لیے مجھے کوئی دنیا میں غلبہ اور طاقت اور تمکن عطا فرما. وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور کہہ دو اے نبی کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا، یعنی باطل کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں اہل حق کی یہ کم ہمتی ہوتی ہے، پست ہمتی ہوتی ہے کہ وہ باطل کا سراب سا نظر آتا ہے، جیسے کہ سورہ رعد میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ وہ جھاگ ہوتا ہے بس نظر آتا ہے، مروب کن تو ہوتا ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی. تو جب اہل حق اپنے صبر و ثبات اور اپنی محنت اور قربانی اور ایثار کے ذریعے سے وہ ثابت کر دیتے ہیں اپنا حق، تو پھر باطل کے قدم نہیں ہوتے کہ وہ وہاں جم سکے. اور یہ گویا کہ ایک پیشین گوئی کے درجے میں ہے اس وقت، جبکہ یہ مکی دور میں نازل ہو رہی ہے یہ آیت، اور یہی آیہ مبارکہ حضور کی زبان مبارک پر تھی جب آپ فتح مکہ کے دن بتوں کو گرا رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں جو ایک عصا تھا، آپ اس سے اس کو گراتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. میں نے تو گننا چھوڑ دیا تھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مرتبہ قرآن مجید کا ذکر یہاں آ رہا ہے. اس پوری صورت میں تانے بانے کی طرح قرآن مجید کا جو سے متعلق مضامین جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور ہم نازل فرما رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ چیز کے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ یونس میں آ چکا ہے، شفاؤن لما فی الصدور. یہ قرآن جو ہے یہ دوا ہے، علاج ہے سینوں کے امراض کا، انسان کے جو نفسیاتی امراض ہیں یا نفسانی امراض ہیں ان کے ازالے کے لیے یہ شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور گناہگاروں کا تو کوئی چیز مزید نہیں ہوتی، کچھ نہیں بڑھتا ان کے لیے مگر خسارہ. وہی بات جو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں آ گئی تھی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کرتا ہے. پھر سورہ آل عمران میں دوبارہ آئی تھی کہ آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، تو جو لوگ راسخون فی العلم ہیں وہ تو آیات محکمات ہی کے اندر اصل توجہ کرتے ہیں، اور وہ دوسرے لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں زیغ ہے اور کجی ہے وہ آیات متشابہات کے اندر پیچھے پڑ کر وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ضلالت اور گمراہی کا سامان فراہم کرتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعامات فرماتے ہیں، اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو وہ پہلو موڑ لیتا ہے اور اعراض کرتا ہے، یعنی یہ مستغنی ہو گیا، اب ہمیں کاہے کو پکارے گا، کاہے کو گڑ گڑا کر ہم سے دعائیں کرے گا، کھانے کو مل رہا ہے. وہ جو غالب نے کہا ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے، تو جب آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہو تو پھر تو اعراض، اعرض و نا بجانبی وإذا مسه الشر كان یئوسا، اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے پھر انسان کے زبان سے ایسے بھی کلمے نکلنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر تو کبھی کوئی فضل فرمایا ہی نہیں. قل کل یعمل علی شاکلتی، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شخص عمل کر رہا ہے اپنے ڈھنگ پر. یہ شاکلہ کا لفظ اب یہاں وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. شاکلہ اصل میں کہتے ہیں جسے آج کل ہماری زبان میں پیٹرن کہتے ہیں، پیٹرن بنتا ہے جس میں کسی چیز کو ڈھالتے ہیں آپ. تو در حقیقت انسانی شخصیت کا ایک پیٹرن ہے، اور وہ میں جو پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں، میکڈوگل کا فلسفہ جو ہے وہ بنیادی طور پر غلط نہیں ہے کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کے اندر یقیناً اس کے جو ہیریڈیٹری، جو اس کے عوامل ہیں، وراثت سے جو کچھ ملا ہے، جو جینز اس کو ملے ہیں، وہ گویا کہ اس کا پیٹرن ہے جس میں کہ اس کی شخصیت ڈھل رہی ہے. اور پھر یہ کہ کچھ جو ماحول کے اثرات ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مل کر شاکلہ بن جاتی ہیں. اب اس میں یہ البتہ شک ہو جاتا ہے کہ جب یہ شاکلہ بن گیا تو پھر انسان تو مجبور ہے، یہ نہیں ہے بات. اس شاکلہ کے اندر انسان کو ایک آزادی ارادے کی دی گئی ہے. یہ ضرور ہے کہ جس شخص کا شاکلہ زیادہ خراب ہے وہ زیادہ محنت کرے گا تب کوئی بھلائی کر سکے گا، اور جس شخص کا شاکلہ بہت اچھا ہے وہ تھوڑی سی محنت کرے گا تو زیادہ بھلائی کر لے گا. اللہ کو معلوم ہے کہ ہم نے کس کو کس حال میں پیدا کیا تھا، لہذا جب وہاں اسسمنٹ ہوگی تو وہاں ہر شخص کو اس گیون سرکمسٹانسز میں جو کچھ اللہ نے جو شاکلہ اسے عطا کیا تھا اس میں رکھ کر اسے اسس کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نیکیوں میں کم ہو یہاں دنیا میں بظاہر، دوسرا بڑھا ہوا ہو، لیکن اجر اس کا زیادہ ہو، اس لیے کہ یہ شاکلہ کے اعتبار سے پیچھے تھا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہینڈی کیپ. تو یہ ہینڈی کیپ تھا، اس کے باوجود یہاں تک آ گیا ہے، تو یہ زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے بنسبت اس کے کہ جس کے لیے ہم نے بہت سی سہولتیں پیدا کی ہوئی تھی تب وہ یہاں پہنچا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے اصل میں، اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو سارے اشکالات رفع ہو جائیں گے. بہرحال اس شاکلہ کا اثر تو لوگوں پر ہوتا ہے، اس کے اثرات سے نکلنا انسان کے لیے ممکن نہیں. چنانچہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو مان لینا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی انسان کی سرشت بدل گئی ہے تو کبھی نہ ماننا. تو معلوم ہوا کہ یہ چیز تو ہے کہ انسان کا ایک شاکلہ جو ہے دیٹ از گیون، اور اس سے جو ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، یہ اسکن جو ہے انسان کی اس سے زیادہ تو نہیں. تو اسی طریقے سے اس شاکلہ سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے، البتہ ود ان دیٹ انسان کو آزادی ہے اور اس کو ایسس کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کر. فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا، تو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو راستے کے اعتبار سے ہدایت پر ہے، زیادہ ہدایت پر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں، میں نے کل بتایا تھا آپ کو یہ سوالات جو کیے گئے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. وہ بات جو میں نے کئی دفعہ واضح کر دی ہے کہ روح انسانی جو ہے عالم خلق کی شے نہیں ہے، اس کا اس زمین سے، اس مٹی سے، اس کلے سے، اس کرسٹ آف دی ارتھ سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو امر رب ہے اور اس کا ایک براہ راست تعلق ذات ربانی کے ساتھ ہے. بس اس سے زائد تم سمجھ نہیں سکو گے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم میں سے مگر تھوڑا سا حصہ. لہذا انسان کو اپنی لمیٹیشنز کو پہچان لینا چاہیے کہ اس سے زیادہ حقیقت جو ہے، اس سے زیادہ پردے اٹھا بھی دیے جائیں تو وہ تمہارے اپنے صلاحیت اور استعداد سے بڑھ کر ہوگا، اور اس میں بلکہ انسان کے لیے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے گمراہ ہو جانے کا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ ہم لے جائیں، آپ سے سلب کر لیں. یہ قرآن ہم نے ہی آپ کے سینے میں جمع کیا ہے اور ہم جب چاہیں اس کو نکال سکتے. یہ بھی اصل میں بتایا جا رہا ہے مخاطبین کو، کفار کو، کہ ہمارے نبی نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میرا کلام ہے، وہ تو کہتا ہے مجھ پر نازل ہو رہا ہے. اور یہی بات ان کو اس انداز میں کہی جا رہی ہے، جس نے نازل کیا وہ لے جا سکتا، جس نے عطا فرمایا وہ سلب بھی کر سکتا ہے. تو اس میں بھی اصل میں خطاب حضور سے نہیں ہے، بظاہر خطاب حضور سے، لیکن جو خطاب ہے وہ ان کفار اور مشرکین سے ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اے نبی لے جائیں وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، اور پھر آپ کوئی بھی ایسی ہستی نہ پا سکیں گے کہ جو ہم پر اتنی زور آور ہو کہ واپس آپ کو دلوا دے یہ چیز. الا رحمتا من ربک، کون سی چیز آڑے ہے؟ تیرے رب کی رحمت. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی کہ آپ پر آپ کے رب کا فضل بہت بڑا ہے. یہ ہے حضور کا وہ مقام اور مرتبہ. ان فضلہ کان علیک کبیرا. پھر دیکھیے قرآن ہی کے بارے میں ایک اور آیت، قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن مل جائیں، جمع ہو جائیں، الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس کام کے لیے کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر دے، لا یاتون بمثلہ، وہ ہرگز اس جیسی کتاب تصنیف نہ کر سکیں گے، ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لے. تو میں نے پہلے بھی نوٹ کرایا تھا، یہ تھا گویا کہ سب سے پہلا چیلنج کہ قرآن جیسی کتاب تم تصنیف نہیں کر سکتے. پھر سورہ ہود میں آیا کہ 10 صورتیں ہی صحیح چلیے، 10 صورتیں بنا لاؤ اگر تمہارا خیال ہے. پھر سورہ یونس میں نازل ہو گیا، 10 نہیں 1 صورت ہی تم اگر تصنیف کر دو تب بھی تمہیں کوئی شک کرنے کا حق ہوگا. اور اسی کو ریپیٹ کیا گیا سورہ بقرہ میں. تو یہ مضمون 4 دفعہ آیا ہے، اور برسبیل تنزل پورے قرآن کے بعد پھر 10 صورتیں پھر 1 ہی صورت. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وہ تصریف کا لفظ پھر آ گیا ہے، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر تمثیل ہر مثال بیان کر دی ہے، سمجھانے کا ہر اسلوب استعمال کر لیا ہے. آپ دیکھیں گے سورہ کہف میں یہ آیت بعین ہی ان الفاظ میں آئی ہے، صرف یہ کہ یہاں للناس فی ھذا القرآن، وہاں فی ھذا القرآن للناس، باقی یہ کہ اور کوئی فرق نہیں ہوگا، ذرا سا آگے پیچھے کا ہے، باقی یہ آیت جو ہے سورہ کہف میں ملے گی. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں مگر ناشکری کا، ناشکری ہی کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ قطعاً اس قرآن سے کوئی استفادہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں. وقالوا لن نؤمن لك، اب یہ ہے وہ مطالبات ان کے جن کا ذکر کئی مرتبہ اس سے پہلے ہوا ہے، سورہ انعام کے ترجمے میں بھی میں نے بیان کیا تھا ان کے یہ مطالبے تھے. اور حضور کے ایک پھوپھی زاد بھائی کا قول جو میں نے آپ کو سنایا تھا وہ اس موقع پر ہے کہ جب یہ مجلس ہوئی قریش کی اور وہاں یہ ساری باتیں ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ نہیں میرے اختیار میں تو نہیں ہے ایسا کوئی معجزہ دکھانا، میں تو ایک بشر ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں، مجھ پر وحی ہوئی ہے وہ وحی میں تمہیں پہنچا رہا ہوں بس، باقی میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ یہ مطالبے مجھ سے کرو. تو حضور کے پھوپھی زاد بھائی نے بھی یہ کہا وہاں سے واپس جاتے ہوئے کہ محمد اب تک تو میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے لیکن آپ کی قوم نے اب آپ پر حجت قائم کر دی ہے اور آپ ان کا مطالبہ پورا نہیں کر سکے ہیں، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. تو حضور بہت دل گرفتہ ہوئے اور آپ کو بہت رنج پہنچا اس کی اس بات سے. یہ امام راضی اس پورے واقعے کو اپنی تفسیر میں لائے. وقالوا لن نؤمن لك حتى تهجر لنا من الارض ينبوعا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ ہمیں اس زمین میں ایک چشمہ بہا کر دکھا دیں، ایک چشمہ پھوٹ بہے اس سنگ لاکھ زمین میں. او تکون لک جنت، یا آپ کے لیے ایک ایسا باغ دفتن وجود میں آ جائے جو کھجوروں کا بھی ہو، من نخیل وعنب، اور اس میں انگور بھی لگے ہوں. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے درمیان جو ہے بہت سی نہریں اور بہت سے چشمے بھی رواں دواں ہوں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور آسمان پھٹ پڑے گا. قرآن مجید کی جو ابتدائی صورتیں ہیں ان میں جو ہے سما ان فطرت، تو آپ کہتے ہیں تو ذرا ایک مرتبہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کے دکھا دیجئے، چلیے پھر بھی ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلہ، یا یہ ہے کہ اللہ اور فرشتوں کو آپ لے آئیے ہمارے سامنے، وہ موجود ہوں ہم بھی دیکھ لیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے. او تکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے ایک سنہری مکان بن جائے، محل بن جائے. مجھے آج جب یہ پڑھ رہا تھا تو یاد آیا تھا جیسے وائٹ ہاؤس ہے تو کوئی گولڈن ہاؤس ہو جو آپ کے لیے ایک بہت عالی شان محل جو ہے وہ، اور اس پر سونے چاندی کا کام ہوا ہو یا بڑھا ہوا ہو. او ترقا فی السماء، یا آخری درجے میں یہ کہ آسمان پر چڑھ کر دکھائیے. ولن نؤمن لرقیک، اور آپ کے چڑھنے کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ نازل کریں ہم پر، لے کر اتریں، نظر آئے ہمیں کہ ہاں وہ کتاب لے کر آپ اتر رہے ہیں اور وہ کتاب پھر ہم پڑھیں خود. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ساری نشانیاں دکھا سکتا ہے، آنے واحد میں دکھا سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں نے تو کوئی دعویٰ الوہیت کا یا ربوبیت کا نہیں کیا، میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ میرا موقف تو یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں رسول، بشر ہوں لیکن رسول ہوں، انسان ہوں لیکن نبوت سے سرفراز کیا گیا ہوں اور تمہاری طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے کہ وہ ایمان لاتے اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ ہمیشہ سے ایک گمراہی رہی ہے کہ جب بھی کوئی رسول آیا ہے تو اس کے خلاف یہی دلیل جو ہے وہاں کے چودھریوں نے اور ملاؤ من قومہم، ان کی قوم کے سرداروں نے یہی سب سے بڑا جو پروپیگنڈا کیا کہ آخر یہ تو انسان ہے، ہم جیسے دو ہاتھ دو پاؤں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، تو یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ گویا کہ انسان رسولوں کی بشریت جو ہے وہ ان کے نزدیک ان کی رسالت کے انکار کی بنیاد بن گئی۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہی مرض ہے جو لوٹ کر آتا ہے دوبارہ۔ جو لوگ رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں وہ ان کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے مستبد ہیں، ان دونوں کا جمع ہونا جو ہے یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بشر ہو کر رسول ہو سکے۔ انہوں نے بشریت کی بنیاد پر کہ بشر سامنے تھا، گوشت پوست کا بنا ہوا انسان سامنے تھا، اس کی بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا، اور بعد میں یہ گمراہی اس طرح سامنے آئی کہ رسالت کی بنا پر لوگوں نے بشریت کا انکار کیا۔ تو مرض تو ایک ہی ہے، اس کا ظہور دو مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے ہوئے اطمینان کے ساتھ، یعنی یہاں بس رہے ہوتے، رہ رہے ہوتے فرشتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم لازمن بھیج دیتے ان پر آسمان سے، نازل فرما دیتے کسی فرشتے کو رسول بنا کر۔ یعنی رسول کا ہم نوع ہونا ضروری ہے، تبھی وہ حجت قائم کر سکتا ہے، ورنہ حجت کیسے قائم ہوگی؟ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ لوگ تو یہ کہیں گے تم تو فرشتے ہو بابا، نہ تمہیں پیٹ ہے، نہ تمہارا جورو نہ جاتا، تم بہت نیک بن کر دکھا بھی دیا تم نے، تو ہم تو نہیں کر سکتے، ہمیں تو پیٹ لگا ہوا ہے، ہمارے رشتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں شہوت لگی ہوئی ہے، تو ہم کیسے اس راستے پر چلیں؟ تو حجت تو قائم ہوگی جب انسان جس کے ساتھ وہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہوں وہ جب اس راستے پر چل کر دکھا دیتا ہے، تب معلوم ہوا کہ وہ راستہ عملی ہے، قابل عمل ہے، اور تب حجت قائم ہوتی۔ تو اگر زمین میں فرشتے بس رہے ہوتے اور چل پھر رہے ہوتے تو ہم لازمًا آسمان سے کسی فرشتے ہی کو نازل کرتے ان کے لیے رسول بنا کر۔ قل کفا باللہ شہیدًا بینی وبینکم، اے نبی سے کہہ دیجئے اللہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، انہ کان بعباده خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ ومن یهد اللہ فهو المهتد، اور جو کوئی بھی جسے بھی اللہ ہدایت دے دے وہی ہے ہدایت یافتہ۔ ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی، اور جس کی گمراہی کا وہی فیصلہ کر دے، جس کی گمراہی پر وہی مہر تصدیق ثبت کر دے، تو تم نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی ساتھی اور مددگار اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے اوندھے منہ، منہ کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر انہیں اٹھائیں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب جب اس کی آگ جو ہے کچھ بجھنے لگے گی، مدھم پڑنے لگے گی، ہم اس کی اور تندی کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، یہ ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ بے آیاتنا، ہماری آیات کا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر اس کے بعد ہم ایک نئی تخلیق کی شکل میں اٹھا لیے جائیں گے؟ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم، کیا وہ غور نہیں کرتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان کو دوبارہ پیدا کر سکے، ان کا مثل دوبارہ پیدا کر سکے، ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور مقرر کر دیا ہے اللہ نے ان کے لیے ایک معین وقت کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ فأبى الظالمون إلا كفورا، تو یہ ظالم تو انکاری ہے سوائے ناشکری کے، اور کوئی روش اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اختیار ہو جاتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لمسکتم خشیت الانفاق، تو تم تو ان خزانوں کے منہ بند کر کے بیٹھ جاتے مفلسی کے خوف سے کہ کہیں کوئی چیز اس میں سے ہم نے ایشو کر دی اور رحمت خداوندی کو بانٹنا شروع کر دیا تو ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے کسی کو اختیار نہیں ہے, وہ اپنے بندوں پر جو رحمت چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اور جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. اگر وہ تمہارے اختیار میں دے دیتا تو تم تو کسی کو پھوٹی کوڑی نہ دیتے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, اور یقیناً انسان جو ہے وہ بہت ہی تنگ دل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ, اب دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل پہلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خلاصہ تھا اور یہاں پھر بنی اسرائیل کا آخر میں آ کے پھر ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائی, آیات بینات, روشن نشانیاں. یہ ہم گن چکے سورہ آراف میں, دو تو معجزے تھے کہ جو ابتدائی طور پر آن جناب کو دیے گئے اور پھر آپ کو بھیجا گیا, ایک تو عصا کا معجزہ اور ایک آپ کا جو ید بیضہ کا معجزہ ہے, اور پھر وہ جو ان پر قحط آئے اور کہیں چچڑیوں کا عذاب آیا, کہیں خون کا عذاب آیا, کہیں اور اسی طریقے سے مختلف نشانیاں جو اللہ نے دکھائیں, تو یہ کل مل کر 9 بنتی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ, تو پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے کہ جبکہ وہ ان کے پاس آئے حضرت موسیٰ, فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْن, تو فرعون نے ان سے کہا, اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا, کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اے موسیٰ کہ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے, تم کسی جادو کے زیر اثر ہو. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حضرت موسیٰ نے فرمایا تو خوب جانتا ہے اپنے دل کی گہرائیوں میں کہ ان نشانیوں کو نہیں نازل فرمایا مگر اس نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک اور رب ہے. بصائر, لوگوں کو دکھانے کے لیے, سجھانے کے لیے, لوگوں کو عقل عطا فرمانے کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا, اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا, برباد ہو کر رہے گا. یعنی اسے کہتے ہیں ترکی بترکی جواب, کیونکہ اس نے یہ کہا تھا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا, اے موسیٰ میرا گمان یہ ہے کہ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے, تم کسی جادو کے زیر اثر ہو. تو حضرت موسیٰ نے بھی اسی انداز میں جواب دیا, انی لاظنک یا فرعون مسحورا, اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تیری شامت آ چکی ہے اور تو ہلاک ہو کر رہے گا. فارادا یستفزہم من الارض, پھر یہ تیسرا لفظ آ گیا ہے. یہ قرآن مجید میں سورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ذرا مشکل الفاظ ہوتے ہیں یا جو بہت عام الفاظ نہیں ہوتے, وہ جب آتے ہیں تو اس طور سے آتے ہیں کہ ان کو مختلف شکلوں میں استعمال کر کے ان کی حقیقت کو خود قرآن جو ہے واضح کر دیتا. اب یہ فض سے جو یہ الفاظ بنے ہیں 3 مرتبہ اس صورت میں آ چکا ہے. فارادا یستفزہم من الارض, تو فرعون نے یہ چاہا کہ ان کے قدم اکھاڑ دے زمین سے. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا, تو ہم نے تو اس کو غرق کر دیا اور جو بھی اس کے ساتھ تھے, اس کا لاؤ لشکر, ان سب کو. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ, اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے آباد ہو جاؤ اور زمین میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, اور پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ یا پچھلا وعدہ تو ہم تمہیں لے آئیں گے لپیٹ کر. اس ٹکڑے کا, یہ آیت نمبر 104 ہے, اس کا ایک عام مفہوم تو یہ ہے جو ہمیشہ سمجھا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے وہ آخرت یعنی قیامت کے وقت کا معاملہ. اس وقت تو سبھی کو اللہ تعالیٰ لپیٹ کر لے آئے گا اور جمع کر دے گا, تو یہاں خاص طور پر اس کے بیان کرنے کا ہو سکتا ہے کہ وہی چیز مراد ہو, لیکن یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے, اور یہ میرے دل کو لگی ہے رائے کہ بہت صحیح ہے یہ رائے, کہ یہ در حقیقت یہ جو اب زمانہ ہے جس کو ہم جی رہے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے پیشین گوئی کے طور پر, کہ یہ زمین کے اندر بکھر گئے تھے, ان کو سمیٹ کر لپیٹ لپٹا کر ایک جگہ پر لایا جا رہا ہے تاکہ ایک جگہ پر ان کا قبرستان بنے. حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور یہ اسرائیل کا قیام, جسے یہ اپنی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھ رہے ہیں اور بہت بڑے اپنے غلبے کا اور اپنے تمکن فی الارض کا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مظہر ہے, در حقیقت یہ وہ مشیت خداوندی ہے کہ پورے کرے ارض سے جھاڑو دے کر ان کو لا کر ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تاکہ پھر وہ سرزمین جو ہے ان کا آخری مدفن بن جائے. فیضا جا وعد الآخرت, جب پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں لپیٹ کر اور سمیٹ کر. بہرحال اللہ عالم, دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, یہاں سے آگے جو یہ آیات ہیں خاتمہ سورت کی, ان میں بہت ہیبت ہے اور جلال کا انداز ہے. قرآن مجید کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. اب یہ جو انداز ہے اور حق کے لفظ کو اگر ذہن میں رکھیں گے کہ حق کا لفظ ایک معنی اس کے فیصلہ کن، یعنی یہ قرآن جو ہے انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ کوئی شاعر کی یاوا گوئی نہیں ہے، کسی شاعر کے قصیدہ گوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کوئی واہ واہ کہہ دی تو برابر ہے نہ کہی تو برابر ہے. یہ اب فیصلہ کن کتاب بن کر نازل ہوئی، یہ میزان ہے جس میں قوموں کی قسمتیں اب تلیں گی. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اب تو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث قوموں کو ذلیل و رسوا کرے گا. تو یہ کتاب جو ہے فیصلہ کن کلام ہے، یہ فیصلہ کن بنا کر ہم نے اس کو نازل کیا اور فیصلہ کن بن کر یہ نازل ہوئی. اس میں جو ادبیت کا زور ہے، ذرا سا بھی کچھ ہو عربی سے شدھ بدھ کا معاملہ تو انسان پر اثر ہوتا ہے. بالحق انزلنا ہوا بالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر مبشر اور نذیر بنا کر. بشارت اور انذار، یہ بنیادی فنکشنز ہیں رسول کے. سورہ نساء کی آیت جو تھی اہم ترین بعثت رسول کے بارے میں، وہ میں نے نوٹ کرائی تھی آپ کو، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہاں پر یہ واحد کے سیغے میں آیا ہے حضور کے لیے، اور سورہ کہف میں یہی مضمون جمع کے سیغے میں آئے گا، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر. وقرآنا فرقناہ، اور یہ قرآن جو ہے ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے نازل کیا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے. یہ پورا قرآن ایک دم ہم نے نازل نہیں کیا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى بُكْسٍ، تاکہ آپ اس کو پڑھ کر سنائیں لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر. اس پورے قرآن کا تحمل جو ہے وہ کسی کے لیے ممکن نہ ہوتا. شاید کہ وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں کہ اگر ہم نے اس کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو اے نبی آپ کے قلب مبارک کو بھی ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے جماؤ عطا کیا. یہ سورہ فرقان میں مضمون آئے گا اور وہاں بھی لفظ یہ رتلناہ ترتیلا، تو ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. اور یہاں فرمایا نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے نازل فرمایا ہے بشکل تنزیل، بصورت انزال نہیں بلکہ بصورت تنزیل. باب افعال کا خاصہ میں نے آپ کو بتایا کئی مرتبہ کہ وہ تو دفعتن اور جملتن واحدہ ایک کام کر دیا جاتا ہے، اور باب تفعیل میں جب آئے گا تو اہتمام کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا کر کے، توجہ اور محنت کے ساتھ کام کرنا. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے اس کو اتارا ہے بصورت تنزیل. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اس میں اللہ تعالی کی شان استغنا جو ہے اس کا بہت ہی ایک ظہور ہو رہا ہے. کہہ دیجئے ان سے اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، وہ اس قرآن کی قدر و قیمت کے اس درجے آگاہ ہے کہ جب یہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدے میں. ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اور یقیناً ہمارا رب جو ہے اس کا وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہنے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں چھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اضافہ ہو جاتا ہے ان کے خشوع اور خضوع میں. اب جو دو آیتیں رہ گئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، ان کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ دونوں شروع ہو رہی ہیں فعل امر قل سے، اور ساتھ ہی نوٹ کر لیں گے بعد میں کہ سورہ کہف کے اختتام پر بھی دو آیتیں آتی ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں. یہ چار آیات ہیں جن کو چار قل جو ہیں اپنے ذہن میں اب آپ رکھ لیں. چار قل تو وہ ہیں بہت مشہور چار سورتیں، قل یا ایھا الکافرون، اور قل ھو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، وہ تو سب کو معلوم ہے. لیکن یہ چار قل جو ہیں، یہ چار آیات، ان میں ایک عجیب نسبت ہے کہ ایک ایک آیت تو ہے اللہ تعالی کی عظمت پر، یہاں بھی وہاں بھی، سورہ کہف میں بھی آپ دیکھیں گے، اور ایک ایک آیت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے لیکن دو مختلف پہلوؤں سے. یہ میں سورہ کہف کے اختتام پہ انشاءاللہ تقابل کرا دوں گا. قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، کہہ دیجئے کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو، چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تمام صفات کمال بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے. یہ عظمت خداوندی کا بیان ہوا ہے خاص پہلو سے. وہاں آپ دیکھیں گے دوسرے انداز میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے. قلد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور اپنی نماز اور اپنی دعا جو ہے نہ تو بہت بلند آواز سے کرو اور نہ ہی بہت چپ کے. وابتغ بین ذلک سبیلا، بلکہ اس کے بین بین ایک روش اختیار کرو. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چپکے سے کیوں روکا گیا؟ نماز کے پڑھنے میں چاہے انسان اکیلے بھی پڑھ رہا ہو تو اس طرح اس کو پڑھنا چاہیے کہ کم سے کم وہ خود سن لے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے آڈیو ویژول کا ایک تصور ہے آج، کہ جو چیزیں کسی کو آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ دیکھ بھی رہا ہو، کان سن رہے ہوں، آنکھیں دیکھ رہی ہوں، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ زیادہ گمبھیر ہوتا ہے اور زیادہ گہرا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے مثلا سورہ فاتحہ، تو اس کی زبان اور اس کا دل، اس کا ذہن، یہ تو اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر ذرا سی آواز اتنی ہو کہ وہ خود بھی سن لے تو اس کی اپنی سماعت جو ہے وہ بھی اس سے متمتع ہوتی ہے اور اس سے بھی اس کو فیض پہنچتا ہے. تو لیکن یہ کہ چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. اب آخری آیت جو ہے یہ میرے نزدیک قرآن مجید میں توحید کے مضمون پر جو آیات ہے، آیت الکرسی کو تو حضور نے خود قرار دیا ہے تمام آیات قرآنیہ کی سردار، میرے نزدیک ایک آیت ہونے کے اعتبار سے نمبر دو آیت لازماً اس کو شمار کرنا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ اس میں پانچ انداز سے توحید کا بیان آیا ہے. دو مثبت ہیں، دو منفی ہیں. مثبت ہے قل الحمد للہ، کہو کہ کل شکر اور کل سپاس اور کل تعریف اور کل ثنا اللہ کے لیے، یہ توحید کا مثبت انداز ہے. اختتام پر ہے کبیر ہو تکبیرا، اس کی بڑائی کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے. اس کی بڑائی جو ہے اپنے ذہن میں بٹھاؤ، اس کی بڑائی کا اعلان زبان سے کرو اور اس کی بڑائی کو عملاً دنیا میں قائم کرنے کے لیے سربکف ہو کر میدان میں آ جاؤ، اسی کی کبریائی کا نظام قائم ہو جائے. یہ بھی گویا کہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں یہ بھی توحید ہے کہ سب سے بڑی ہستی اور سب سے بااختیار ہستی اللہ ہے. تو اول و آخر تو ہے اسلوب مثبت. اب درمیان میں دیکھیے تین انداز سے شرک کی نفی کی گئی. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ بدترین شرک اور سب سے جلی اور اڑیاں شرک ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا جائے، اس کی نفی. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے کوئی اس کا ساجی حکومت میں، اختیار میں، ملک میں، بادشاہی میں. بادشاہی کا اختیار اسی کے لیے ہے جو سورہ یوسف میں ہم پڑھائے ہیں کہ حضرت یوسف کے زندہ کا واسط تھا، اس میں الفاظ تھے ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. سوورینٹی اسی کی ہے. اور نمبر تین ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی اس کا ولی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. تمہارے جو دوست ہیں تم اپنی دوستیاں نبھاتے ہو، دوستیاں پالتے ہو اس خیال سے کہ دوست کسی آڑے وقت میں کام آئے گا، دوست کا دباؤ قبول کر لیتے ہو کہ کبھی ہو سکتا ہے مجھے بھی کوئی غلط کام اس سے کرانا پڑے. تو یہ تصور نکال دو، اللہ تعالیٰ کے دوست تو ہیں لیکن اس لیے نہیں اللہ نے کوئی دوست رکھے ہوئے کہ اسے کوئی ضرورت ہے یا احتیاج ہے یا کوئی کمزوری ہے یا اسے کبھی کسی کی مدد درکار ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی کی غلط بات قبول نہیں کرے گا، کسی کی غلط سفارش قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ تم غلط سفارشیں اس لیے قبول کرتے ہو کہ تمہاری اپنی شخصیتوں میں پانی مر رہا ہوتا ہے، تمہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ کمزوریاں ہیں، تمہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے بھی کبھی کوئی غلط کام اس سے کروایا ہے یا آئندہ کروانا ہے، لہذا اس کے غلط کام کو تم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو. تو ان تین چیزوں کی نفی اور دو جو مثبت انداز ہیں، یہ میرے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں شمار ہونے کے قابل ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.